रूटीनें नहीं हो खत्म कर देना। बिदात नहीं होनी चाहिए, रसूमात नहीं होनी चाहिए, रिवाज नहीं होना चाहिए, शिल्किया का राम नहीं होना चाहिए, शिल्किया माते नहीं होनी चाहिए, फिर उसके ताविलात निकलेंगी, उनका जवाब देना पड़ेगा, फिर उसके नतीजे में फिर वही चीजें रोनुमा होंगी जो इनके पास हुई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर अफसोस कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम को इल्म था कि ये लोग अब नहीं मान रहे हैं, अहले किताब हैं, यहूद भी हैं और ईसाई भी हैं, इनके पास इल्म है, अगर ये नहीं मानेंगे तो आगे जाकर के इनके नतज क्या होने वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से अल्लाह तबारक तआला सारे हालात से मुतला फरमा देते थे। तो इस वजह से कुरान पाक कह रहा है कि इस हदीस पर यानी कुरान पाक पर ईमान न लाने की वजह से अगर ये लोग नहीं लाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कुरान की वजह से आप अपने आप को हलाक कर देंगे। इन्ना जअलना मा अल अर्ज ज़ीनतल्लाह लिनबलुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अच्छा, नतीजा क्या हुआ फिर जब खुदा बेजारी लोगों के अंदर आ गई तो लोगों ने जो कुछ भी है दुनिया को सब कुछ समझ लिया, जो कुछ भी है लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है और दुनिया की जेब ज़ीनत के पीछे लग गए, खाने पीने के पीछे लग गए, पहनने ओढ़ने के पीछे लग गए, दुनियावी जिंदगी में ये जी लेना है, खत्म कर लेना है, जानवरों का हिसाब, इंसान और हैवानों का हिसाब नहीं रहा। तो अगर ये कि उसके बाद में अल्लाह तबारक तआला उसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं, इन्ना जअलना मा अल अर्ज़ ज़ीनतल लहा लिनबलुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। यकीनन हमने बनाया है जो कुछ जमीन पर है जमीन की जीनत के लिए, लेकिन बनाने का मकसद लिनबलुहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ये मत समझो कि हम बना के छोड़ दिए हैं, मकसद ये है कि तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन अच्छे अमल करने वाले हैं। दो बातें कुरान पाक कहता है, इन्ना जअलना, हमने बनाया है जमीन और जमीन की चीजों को। कुरान तर्दीद कर रहा है उस नजरिए की जो इनके पास में मौजूद है, बिग बैंग का नजरिया, खुद ही से चीजें वजूद में आ गई, मादा फटा उसके बाद में दुनिया का वजूद हो गया और ऐसी चीजें बनते गई बनते गई बनते गई। कुरान कहता है कि ये खुद ब खुद नहीं बन गई, इन्ना जअलना हमने बनाया है। कुरान तर्दीद कह रहा है कि कर रहा है कुरान, कुछ नहीं हुआ अपनी तरफ से, हमने बनाया है। और क्यों बनाया है? जीनत के लिए बनाया है, और जीनत की चीज को जीनत के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया है। लिनबलुहुम अय्युहुम अहसनु अमला, आजमाइश के लिए बनाया है कि कौन अच्छे अमल करते हैं कौन बुरे अमल करते हैं। वह इन्ना लजाइदुना मा अलैहा शाहिदन जुरजा, और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि बन गया है तो हमेशा के लिए नहीं है, अब दुनिया ऐसा वक्त इसके ऊपर आने वाला है कि हम ही इसको बना देंगे, फिर हम इसको बनाए हैं, फिर आगे जाकर के माली और साहिदन जुरुजा उजड़ा मैदान बना के छोड़ देंगे। अब तो जैव जीनत इसके ऊपर रखी हुई है, एक ऐसा मौका आएगा कि बिल्कुल पूरे किसी कोई चीज इसके जमीन के ऊपर होने वाली नहीं है, सारी तहस नहस हो जाएगी। हम हसीबी कानू मिनाया दिना अजबा। अब असल मौजू कह लीजिए या ये कह लीजिए कि पुराने बाकी इस सूरत का जो नाम है सूरतुल कहफ, कहफ के माने गार के आते हैं, और गार भी, गार के लिए भी अरबी में गार का लफ्ज ही इस्तेमाल होता है और कहफ का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। बड़ी जो गार होती है कुशादा, जिसके अंदर आराम से मौजूद रह सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं, उसको कहफ कहा जाता है। छोटी जो होती है उसको गार कहते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, सवाल ये हुआ था कुफार की तरफ से, एक लोग मीटिंग करके यहूदियों के पास और उनके आलिमों के पास पहुंचे कि हमें बताओ मोहम्मद के बारे में वाकईतन वो नबी है कि नहीं है, कुछ ऐसे निशानियां उनसे पूछेंगे जिसे पता लिया लगा लिया जाएगा कि वाकईतन ये नबी भी है या नहीं है। तो उस मौके पर उन लोगों ने कहा था कि तीन बातें पूछना उनसे, एक तो रूह के मुतालिक पूछे कि रूह की हकीकत क्या है, दूसरा ये सवाल करना कि वो बंदा कौन है जिसने मशरिक और मगरिब में अपना झंडा झंडे को गाड़ा है, यानी हुकूमत की है जो फिरा है, और तीसरा सवाल यही था कि वो नौजवान कौन थे जो गार में छुप गए थे, उनके बारे में उनसे पूछ लो, अगर वो इनके बारे में तफसीलात बयान करते हैं तो पता चल जाएगा कि वाकईतन उनके पास वही आती है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो वही के जरिए से ही मालूम की जा सकती है, बगैर वही के इसका नहीं मिलता है। ये लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, नजर बिन हारिस और उतबा बिन अबी मुआइद, इन लोगों ने पूछा कि मोहम्मद बताओ वाकईतन अगर तुम रिसालत में पक्के हो और सच्चे हो, तीन चीजों का जवाब दे दो। आप अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कहा कि कल दे दूंगा, वही नहीं आई, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, 15 दिन गुजर गए, वही आई, एक आयत को लेकर के आई कि आइंदा अगर किसी से वादा करो तो फिर इंशाअल्लाह के साथ में वादा किया करो, پھر یہ پورے سورۃ الانتہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمائی. اب ان تین سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے. ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ بتاؤ ان نوجوانوں کا واقعہ جو غار کے اندر چھپ گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ غار والے اور رقیم والے وہ ہماری آیتوں میں سے, ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے تعجب کی چیز تھے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تعجب کی چیز ہے وہ, اس لیے سوال کر رہے ہو؟ قرآن خود ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم محمد سے یہ پوچھنے لگا رہے ہو کہ ان کا واقعہ کیا ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم اس کو تعجب کی چیز سمجھ رہے ہو. ہمارے پاس تعجب کی چیز وہ صرف وہی نہیں ہے, محمد تو آسمان و زمین کی خبریں روزانہ دے رہے ہیں, وہ تعجب کی چیز ہے. آسمان کو ہم نے بنا دیا, وہ تعجب کی چیز ہے اس سے زیادہ. زمین کو ہم نے بچھا دیا, وہ اس سے زیادہ تعجب کی چیز ہے. چند نوجوانوں کو اگر ہم نے 200 سال 300 سال کے لیے سلا دیا, وہ اتنی زیادہ تعجب کی چیز نہیں ہے جتنا تم تعجب کی چیز سمجھ رہے ہو اس کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم حسب تنا اصحاب الکہف والرقیم, کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ غار والے اور رقیم والے یہ ہماری آیتوں میں سے, قدرت کی نشانیوں میں سے تعجب کی چیز تھے؟ نہیں تھے تعجب کی چیز جتنا تم تعجب کر رہے ہو, بلکہ اس سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہماری قدرت کی. یہاں ایک اور لفظ آیا ہے اصحاب الکہف والرقیم, کہف والے اور رقیم والے. رقیم کے معنی بھی مفسرین نے غار کے ہی بیان کیے ہیں اور کہف کے معنی بھی غار کے ہی بیان کیے ہیں, اور دونوں کو مترادف الفاظ میں شمار کیا ہے, مطلب ایک ہی دونوں کا بیان کیا گیا ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ رقیم سے مراد وہ تختی ہے جس پر بعد میں لوگوں کو جب ان کا پتہ چلا ان بندوں کا, تو یادگار کے طور پر اس غار کے اوپر ایک تختی پر لکھ کر لگا دیے تھے کہ یہ فلاں بندے تھے, ان کی یہ علامت تھی وغیرہ, تو وہ تختی والوں سے مشہور ہو گئے تھے غار والے تختی والے. تو رقیم سے مراد وہ تختی ہے, بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے. بعض مفسرین نے اور بھی اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں. رقیم کے سلسلے میں ایک اور روایت ملتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تین لوگوں کا تذکرہ کیا, بارش ہو رہی تھی اچانک اور وہ لوگ پانی سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے. اچانک وہ ہوائیں چل رہی تھی, بارش آ رہی تھی, اوپر سے چٹان گری, غار کا منہ بند ہو گیا. اب تینوں پریشان ہو گئے, ہر ایک نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. تینوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ بس اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور اللہ کو منا لینا ہے, لیکن شکل کیا کریں گے, کیا بول کے دعا کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو اچھے کام زندگی میں ہوئے اس کا واسطہ دے کے دعا مانگو. تو اس موقع پر ایک بندے نے کہا کہ پروردگار میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا, خدمت میں یہ کام ہوتا تھا میرے لیے جو سب سے بڑی اہمیت کی بات میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں اپنے بکریاں وغیرہ چرانے کے بعد ان کا دودھ نکالتا تھا دن بھر کی محنت کے بعد میں, اور اس کے بعد میں جو دودھ نکلتا تھا وہ بجائے پہلے اپنے بچوں کو, بیوی وغیرہ کو, اہل عیال کو دینے کے, والدین کی خدمت میں پہنچا دیتا تھا. ایک دن اتفاق سے یہ ساری چیزیں لے کر کے پہنچا گھر کو, تھکا ہار آیا تھا, رات دیر ہو گئی اور سارے والدین بھی سو گئے. اس موقع پر دودھ نکالا, ان کی خدمت میں پہنچا تو سوئے ہوئے, اٹھانا ان کے مجھے مناسب نہیں لگا. علماء نے کہا ہے کہ والدین کو ایسے موقع سے اٹھانا نہیں چاہیے, اگر وہ آرام کر رہے ہوں تو آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے, ضرورت ہو تو الگ چیز ہے, ضرورت کے بھی درجے ہیں. پھر تو اس نے ان کے ادب و احترام میں ان کو جگایا نہیں, ویسے ہی کھڑا رہ گیا. اب وہ اللہ سے کہنے لگا کہ پروردگار اب تو جانتا ہے اس رات کو کہ بچے میرے پیروں میں بلبلا رہے تھے, بچوں کا حال بھوک سے بالکل مختلف ہو گیا تھا, لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, میں نے اپنے معمول کو جاری رکھا کہ پہلے والدین میرے لیے مقدم ہیں پھر بچے وغیرہ ہیں. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اسے قبول کر لے اور ہمارے لیے کچھ نکلنے کا راستہ فراہم کر دے. اس کی یہ دعا اللہ نے قبول کی, تھوڑی سی چٹان سرک گئی. دوسرے بندے نے دعا کی کہ پروردگار میں اچھا خاصا نوجوان آدمی تھا اور میری ایک بہن تھی اور جس سے محبت کرتا تھا, لیکن وہ میرے ساتھ راضی نہیں تھی. موقع آ گیا ایک مرتبہ کہ قحط سالی کا دورہ تھا, اس کے پاس پیسے وغیرہ کچھ نہیں تھے, تنگ دستی کے عالم میں آ گئی تھی, تو مجبوری میں اسے میرے پاس آنا پڑا اور اس نے میرے سامنے یہ پیشکش کی کہ تم مجھے کچھ پیسے وغیرہ دے دو. میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گا لیکن مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دینا پڑے گا. تو وہ راضی ہو گئی مجبوری کی حالت میں, لیکن جب میں اس کے قریب ہوا تو پھر مجھے لرزا کے رکھ دی, کہنے لگی اللہ سے ڈر, میرا گرا مت کھول, آج تک میں نے یہ کام کسی اور سے نہیں کیا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کیا ہے, میرا لحاظ کر لے. وہ کہنے لگا کہ پروردگار میں نے اس موقع پر آپ کی رضا کے لیے اس بندی کو بھی چھوڑ دیا تھا، پیسے بھی چھوڑ دیے تھے، اگر مجھے آپ کے آپ کو یہ کام میرا پسند آ گیا تو خدا کے لیے آپ اپنے رحم کے واسطے سے پروردگار ہمارے لیے کوئی شادی کا راستہ فراہم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی اور چٹان ہٹا دی۔ ایک اور تیسرے بندے کا بھی واقعہ مشہور ہے اس کے اندر، کہ ایک آدمی تھا جو بہت سارے مزدوروں کو کام پہ لیا ہوا تھا، تو رات کے موقع پر جب سب مزدور آ کر کے اجرت لینا چاہتے ہیں آخری وقت میں دن بھر کے کام کے بعد میں، تو ایک مزدور ایسا بھی تھا جس نے پیسے لیے بغیر چلے وہ چلا گیا، اس دن تو نہیں آیا، اس کے جو پیسے تھے وہ اس نے رکھ لیے، کئی زمانے کے بعد آیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے میں تیرے پاس مزدوری کیا تھا، وہ پیسے چاہیے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ تجھے پیسے چاہیے؟ ہاں میرے پیسے چاہیے مجھے۔ کہنے لگا کہ یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو گائے دکھ رہی ہے، یہ جو مال لگا نظر آ رہا ہے، یہ ریوڑ وغیرہ وغیرہ، یہ سب تیرا ہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ مذاق مت کر بھائی، تستاذی اس سے مذاق مت کر، اللہ کے لیے میرا مال مجھے دے دے۔ کہنے لگا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، جو تو پیسہ چھوڑ کر گیا تھا میں اس پیسے کو اس تجارت میں لگا دیا، اللہ نے برکت دی تو یہ مال لگ اضافہ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ پروردگار وہ پورا کا پورا مال لے لیا، ایک بکری بھی نہیں چھوڑا، ایک ذرا برابر بھی نہیں چھوڑا، چلا گیا اور میں خاموش رہا۔ اے اللہ اگر میں تیری رضا کے لیے اس کو سب کچھ دے دیا تھا تو میرے اس عمل کو قبول کر لے، اس کے بدلے میں ہمارے لیے کشادی کا راستہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ چٹان اتنی سرک گئی جس سے یہ لوگ باہر نکل گئے۔ تو رقیم سے مراد وہ غار والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ غار والے اور رقیم والے ہماری آیتوں میں سے بڑی تعجب کی چیز تھے؟ تھے تعجب کی چیز، لیکن اتنا نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ہوا کیا تھا؟ اذ اول فتیت الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جبکہ چند نوجوانوں نے غار کی پناہ لی تھی، پناہ لیتے وقت انہوں نے عرض کی بار الہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، خاص اپنی طرف سے ہمیں رحمت سے نواز دیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں درستگی کو طے فرما دیجیے، فراہم کر دیجیے درستگی اور ہدایت کو۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپی لگا دی غار کے اندر ہی، سنین عددا چند سالوں کے لیے، گنتی کے شمار میں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجمالی طور پر اس واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ چند نوجوان جنہوں نے ہمت کر کے طے یہ کیا کہ ماحول بہت برا ہو گیا ہے، دقیانوس نام کا بادشاہ تھا اور اس کا لقب کچھ اور بھی بیان کیا جاتا ہے، ایسس ڈیسس وغیرہ کچھ اس طرح کا۔ تو اس بادشاہ کے پاس میں اس کا مذہب تھا ہندوانہ، بتوں کی پرستش کرنا۔ تو اب وہ کسی کو اس مذہب سے ہٹنے نہیں دیتا تھا، اور کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ فلاں مذہب کا ہے، اس مذہب کو نہیں مانتا ہے، تو اس کے در پہ ہو گیا، پیچھے ہو گیا، سفروں پہ جا رہا ہے تو اسی کی تبلیغ کرتا تھا۔ بادشاہ بھی تھا لیکن اس کو کٹر مذہبی تھا بادشاہ۔ تو اس نے ان نوجوانوں کے بارے میں معلوم ہوا، اور یہ لوگ پرانے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، یہ اصحاب کہف والے نوجوان جو تھے پرانے بادشاہوں کی اولاد میں تھے، ان کو بھی جام تھا اپنے اوپر، چلا ہمارے پاس بھی مال دولت ہے، اللہ نے ہمیں بھی اختیار دیا تھا ایک زمانے کے اندر، ہمارے ابا اجداد بھی بڑے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بات نہیں ماننا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بتوں کو مانو، ہم نہیں مانیں گے بتوں کو، کیوں مانیں، ہمارا مذہب توحید والا ہے، تیرا مذہب مشرکانہ ہے اور ہم شرک کو قبول نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے ان کو مجبور کیا، یہ لوگ جو ہے بادشاہ سے ہٹ کر رائے وغیرہ لینے کے ارادے سے آپس میں مشورہ کیے، اس کے بعد میں انہوں نے ہمت کی آپس میں مشورہ کر کے، بھائی چلے جانا چاہیے کہیں، کہاں جائیں گے، یعنی کسی غار میں جو ہے جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں، پھر اللہ نے موقع دیا تو بعد میں ہوتے ہوتے کسی اور جگہ چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے اس موقع پر دو چیزوں کی ان کو ضرورت تھی، چھپنے کے لیے جا رہے ہیں تو کھانا پینا کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، دوسرے یہ کہ ہم جا رہے ہیں تو کچھ تو چیزیں ہونی چاہیے ہدایت کی، راستے کی وغیرہ کی، کیا کریں گے۔ میں کہا کہ اہل ایمان کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ میں ساز و سامان کم رہا، بس ہمارے حال جو ہے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، مانگو اللہ سے، مانگ کے نکل جاتے ہیں۔ دعا کی ان لوگوں نے کہ ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے پروردگار اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائیے، من لدنک اپنے پاس سے، ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں نہیں، آپ اپنے رحم پر ہم کو کچھ نواز دیجیے۔ وحیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں درستگی کا طے فرما دیجیے، ہدایت عطا فرما دیجیے۔ فضربنا علی آذانهم فی الکہف سنین عددا، چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپی لگا دی اس کہف غار کے اندر چند سالوں کے لیے، جب وہ لوگ سو گئے اس تھکان وغیرہ دور کرنے کے لیے، تو ایسا سوئے۔ پورا رکو جو ہے آگے والا مکمل تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ تو اصحاب کہف کے اس واقعے میں ایک اجمالی تذکرہ جو یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سلا دیا، ان کے کانوں پر تھپی لگا دی، اس کے نتیجے میں کئی سالوں تک یہ لوگ آرام کرتے رہے، سوتے رہے۔ تفصیلی واقعہ ایک رکوع کا مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، لیکن پہلے اجمالی واقعہ ذکر فرمایا ہے تعجب کرنے کے واسطے۔ لوگوں نے جب تعجب کا اظہار کیا تو کیا تم نے اسی واقعے پر تعجب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے چند سالوں کے لیے نوجوانوں کو غار کے اندر سلا دیا تھا، اس پر تم تعجب کر رہے ہو، اس پر تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اصحاب کہف کے اس واقعے میں بہت ساری ہدایتیں اور بہت ساری رہنمائیاں امت مسلمہ کے لیے ہے، جو ان شاء اللہ تعالیٰ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ میں نے گزشتہ کچھ عرض کیا تھا کہ سورۃ الکہف دجالی فتنوں سے اور دجال سے محفوظ ہونے کا اہم ذریعہ ہے، تو اس ضمن میں دجالی فتنے کیا ہیں اور دجال کیا ہے اور اس کا فتنہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں کہ ایک موقع ایسا آنے والا ہے امت محمدیہ کے اوپر کہ جب قیامت کے قریب، قیامت کی علامتوں میں سے دجال بہت بڑی علامت ہے، یہ دجال کے بعد میں قیامت جلدی آ جائے گی، تو اس کی علامتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی حالت انتہائی نازک ہو جائے گی، ایک موقع پر ان کا بھی یہی معاملہ ہو جائے گا جو اصحاب کہف کا ہوا، کہ اسلام کا نام لینا ہے تو کسی جگہ چھپنا پڑے گا پناہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگ اس کو غنیمت جانیں گے کہ اپنی بکریاں لے کر کسی پہاڑوں وغیرہ جنگل میں چلے جائیں، وہاں پر انہیں بکریوں کے ذریعے سے زندگی بسر کر لیں، ان کو یہ چیز پسند آئے گی، وہیں اللہ اللہ کر لیتے رہ جائیں۔ اور ایسا بھی حالات آنے والے ہیں جس طریقے سے انگارے کو ہاتھ پر لینا مشکل ہے، دین پر چلنا بھی اتنے مشکل ہو جائے گا۔ تو روایات بہت اس ضمن میں تفصیلی روایتیں آئی ہیں، تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ مسلمان بہت ہی ناگفتہ حالات میں ہوں گے اور ہر کوئی کسی نہ کسی کی امید میں ہوگا کہ کوئی تو ہونا چاہیے مسلمانوں کی مدد کرنے والا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ چند علماء کو اٹھائیں گے، چند لوگوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے۔ روایتوں کے حوالے سے علماء نے جو تربیت دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کا خلاصہ میں ذکر کروں گا کہ سات علماء اور ان کے ساتھ میں رہنے والے بہت سارے احباب جو ان کے ساتھ رہیں گے، وہ ایک شخصیت کے منتظر رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہو جو اسلام کو لے کر چلنے والا ہو، قائد چاہیے ہمیں کیونکہ ہم بہت حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر وہ لوگ جائیں گے حرمین میں تلاش کرنے کے لیے، حرمین میں تلاش کریں گے، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے پاس میں ایک شخص کو، ان کو پوچھیں گے کہ تمہارا نام کیا ہے، وہ کہیں گے کہ میں انصاری ہوں، نام ظاہر نہیں کریں گے، کہیں گے میں انصاری ہوں، باتیں پھرا دیں گے ادھر ادھر کی، پھر اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ چلے جائیں گے، پھر یہ علماء ان کے پیچھے جائیں گے، پھر مدینہ میں جا کر پھر ان کو پکڑیں گے کہ بھائی آپ اپنا نام چھپا رہے ہیں، آپ میں کچھ نشانیاں نظر آ رہی ہیں، تو پھر مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے، وہ یہاں آ کر کے وہ حضرت اسود کے پاس خوب زارو قطار رو کر کے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اس موقع پر وہ علماء ان کو واسطہ دیں گے کہ اللہ کا واسطہ، آپ امت کے حال پر رحم فرمائیے، آپ کی امت کو ضرورت ہے، لہٰذا آپ ہمارے قائد بن جائیے، اور آپ میں وہ صلاحیتیں ہیں اور اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں وہ پیشن گوئیاں دی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ حضرت مہدی ہوں گے، حضرت مہدی, اور ان کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لگا دیتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لگا سکتے ہیں, کیونکہ وہ نبی تو نہیں ہے رسول بھی نہیں ہے. امت کے صالح آدمی ہوں گے حضرت مہدی, نیک آدمی, ایک قائد ہوں گے, ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت میں بہت بڑا کام لیں گے, اصلاح وہ کریں گے, فتنوں کو وہ دبائیں گے, امن و امان وہ قائم کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے اس دور میں مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی سب کچھ ہو جائے گی, اور مسلمان اس حالت میں آ جائیں گے کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا رہا زکوٰۃ لینے والے نہیں رہیں گے, مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دولت سے نواز دیں گے حضرت مہدی کے زمانے میں. تو ان کی جو علامتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, ایک علامت تو یہ بیان فرمائی کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا محمد یا احمد, ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا عبداللہ, اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ ان کے والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا آمینہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے میرے شانے کے اوپر کندھے پر نبوت کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانی اللہ نے لگائی تھی پیدائشی طور پر, ویسے ہی ان کے شانے پر بھی وہ نشانی ہوگی, یہ علامتیں ظاہری ہیں ان کی, اور اس کے ذریعے سے ان کی شخصیت کو پہچانا جا سکے گا. رنگ کے اعتبار سے گورے ہوں گے, قد ان کا میانہ ہوگا, چہرے کے دائیں گال کے اوپر جو ہے ان کے ایک تل ہوگا, یہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب وہ علماء ان کو انہیں علامتوں کے ذریعے سے پہچان کر کے پوچھیں گے, شروع میں تو ادھر ادھر ہوتے رہیں گے, بہت بڑا منصب ہے مہدی ہونا, مہدی ان کا لقب ہے اصل میں, نام تو عبداللہ, نام تو محمد یا احمد ہوگا, مہدی کا مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے کہ وہ شخصیت جس کی رہنمائی کی گئی ہو اللہ کی طرف سے, جس کو ہدایت دی گئی ہو اللہ کی طرف سے کہ زمانے میں جو حالات کی ضرورت ہے, جن چیزوں کی ضرورت ہے, جس پائدانہ صلاحیت کی ضرورت ہے, جس جرات کی ضرورت ہے, وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنایت فرما دیں گے اس موقع پر. ایک ایسا آدمی چاہیے مسلمانوں کے حالات کو سدھارنے والا, جس کے پاس پیسہ بھی ہو, طاقت بھی ہو, ذہن بھی ہو, چلا بھی سکتا ہو, قائدانہ صلاحیت والا آدمی, تو حضرت مہدی. اور یہ قائدانہ صلاحیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمائیں گے, ایک رات میں, کیونکہ جب وہ پکڑے جائیں گے یا ان کو جب ظاہر کیا جائے گا لوگوں کے سامنے, 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے, وہ 40 سال کی عمر میں یوں ہی ایک عام آدمی کی طرح سے چلتے رہیں گے, لیکن جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو پھر وہ جو قائدانہ صلاحیت ہے وہ ایک رات میں لوٹ آئیں گی ان کے پاس, پھر اس کے بعد میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 سال تک قیادت کریں گے, مسلمانوں کے حالات درست فرمائیں گے. 8ویں سال وہ ہنگامہ برپا ہونے والا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے, اور ہر نبی نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دجال آئے گا, 8ویں سال دجال آنے والا ہے. اگر دجال آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو طاقت دیں گے یا جو اس کو قدرتی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرما دیں گے, اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ دجال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر معمولی قوت عطا فرما دیں گے, جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ کرامتوں جیسے کام کرے گا, کسی کو مال دینا ہے تو مال دے دیا, چھین لینا ہے تو چھین لیا, جنت دکھا دی, جہنم دکھا دی, غائب کر دیا کسی کو, کچھ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا, والدین کو اٹھایا کسی کے اور پوچھا کہ اگر یہ مردوں کو اٹھا کر بول دوں, ایک شخص کو پکڑے گا درجہ اور کہے گا اگر تیرے والدین کو زندہ کروں تو کیا تجھے تم مجھے رب مان لے گا, وہ کہے گا کہ ضرور مان لوں گا, اگر تجھ واقعتاً رب ہے تو میں مانوں گا, وہ کہے گا کہ والدین کی خبر کے پاس جائے گا اس کی, اور اس کے بعد میں ان دونوں کو اٹھائے گا, وہ دونوں اٹھیں گے, دوائی دیں گے کہ اس کو رب مان لے, یہ تک ہونے والا ہے اس کے ساتھ. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ جو والدین کی شکل میں رونما ہوں گے وہ شیطان ہوں گے, وہ حقیقت میں اس کے والدین نہیں ہوں گے, شیطان ہوں گے جو دجال کا ساتھ دینے والے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں دجال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے, اور اس وقت جو حالات ہیں اس کو اتنی مختصر مجلس میں سمجھایا نہیں جا سکتا ہے, کافی تفصیل ہے اس کی, کہ اس کو غذا پر کنٹرول ہوگا, پانی پر کنٹرول ہوگا, لوگوں کی ہواؤں پر کنٹرول ہو جائے گا, حالات پر کنٹرول ہو جائے گا, اور یہ ساری چیزوں کو سمجھایا جا سکتا ہے, انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی تفصیل ذکر کروں گا میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مہدی 8ویں سال میں ظاہر ہونے کے بعد میں ہوں گے, اس وقت میں دجال ظاہر ہوگا. حضرت مہدی کے ہاتھ پر بھی بے شمار کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے اور ان کے ساتھ بھی حالات آنے والے ہیں. بعض لوگ ان کو مانیں گے, بعض نہیں مانیں گے. نیک لوگوں کو ماننے نہ ماننے کے ہر زمانے میں رواج ہے, تو وہاں بھی رہے گا ویسا کہ کچھ مخالف رہیں گے, کچھ موافق رہیں گے. تو جو مخالف رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مخالفین کو ان کے سامنے زمین میں زندہ ہی دفنا دیں گے, پھنسا دیا جائے گا ان کو, روایتوں میں آتا ہے. تو جو ان کی مخالفت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرنے میں, تو جو مخالفین ہیں ان کو بھی تحس نحس کیا جائے گا. وہ پوری اصلاح کرنے والے ہیں, اصلاح سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ, تو پوری اصلاح ہونے والی ہے عالم کے اندر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. تو آٹھویں سال جب دجال ظاہر ہوگا, یہ اپنے اعتبار سے جو شعبت بازیاں دکھائے گا, جو جادو دکھائے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے پاس ایک جادو ہے تو سب سے بڑا جادو ابھی آنے والا ہے. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مشرق اس کے اندر ملک شام کے اندر مشرقی کنارے سفید مسجد کے اوپر رہنما ہو جائیں گے. ادھر دجال ظاہر ہوگا اور اپنے کام کرتا رہے گا, ادھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے. آٹھویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مہدی دو سال تک امت کی قیادت فرمائیں گے پھر, اور دوسرے سال پھر دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے. اس کی لمبی تاریخ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے گا دجال, روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چربی آگ کے ذریعے سے پگھل جاتی ہے, ایسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلنے والے روح کے ذریعے سے دجال پگھلتا جائے گا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے جس طرح نمک پگھل جاتا ہے پانی سے, دجال اسی طرح پگھل پگھل کر کے ختم ہو جائے گا. وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈال دیں گے. تو دجال کا خاتمہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہیں گے اور اس کے تقریباً 19 سال اور مزید اس کے بعد میں ان کی وفات ہوگی, اور کچھ دنوں کے بعد حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انتقال ہو جائے گا, بیت المقدس میں ان کو دفن کر دیا جائے گا. اور حضرت مہدی جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ان کو جگہ ملے گی, وہاں ان کو دفنایا جائے گا. یہ تدفین عمل میں آئے گی ان کی. تو کچھ روایتیں انشاءاللہ تعالی اس موقع سے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو دجالیات کے عنوان سے جو باتیں ہمیں ملحوظ رکھنے کی ہے اس موقع پر, وہ یہ کہ سورۃ الکہف کا اہتمام بالخصوص شروع کی 10 آیتوں کا اور آخر کی 10 آیتوں کا ہم سب کو کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ دجالی فتنہ, اس سے ہر آدمی کو محفوظ رہنے کے لیے کچھ تدبیر ہیں دجال کے فتنے سے, اور اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو دجال سے کے فتنے سے بچانے کے لیے کچھ تدبیر ہیں. ان تدبیروں میں سے ایک تو ایمان کی حفاظت اور اللہ سے تعلق, کیونکہ ماحول جو بن رہا ہے خدا بیزاری کا ماحول ہے, خدا کو نہیں ماننا ہے, خدا کی کیا ضرورت ہے, گاڈ کی کیا ضرورت ہے. دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے ظاہر سے چل رہا ہے, اسباب پہ توجہ دو, یقین پہ توجہ, یقین جو ہے اسباب پہ کرو, غیب کی چیزوں پہ یقین مت کرو. یہ جو ماحول بن رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو ایمانیات کی بات کو بڑھانا ہے, ایمانیات کی باتوں کو اپنے پاس تعلیم کرنا ہے اس کی, ایمانیات کی باتوں کی, ایمان کے احادیث, ایمان کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ان کی تعلیم کرتے رہنا ہے, کتابوں میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اس کے اپنی اولاد کو وہ سمجھانا اور سکھانا ہے. تو ایک تو محنت ایمان کے اوپر ہو, عملی اعتبار سے بھی کچھ اس سلسلے میں تدابیر ہیں اس کی بھی کوشش کرنا ہے. اصحاب کہف نے جو تدبیر کی ہے وہ بھی ایک تدبیر ہے, ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی ہے وہ بھی ایک تدبیر ہے, کہ جب ماحول ایسا برا ہو جائے کہ آپ کو بچنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں, یا تو جاؤ تو ان کا اسلام قبول کرو, یا نہیں تو بھی شہید ہو جاؤ. دو ہی چیزیں تھیں ان کے سامنے, تو ان لوگوں نے ایسے موقع پر ایک ایسی تدبیر اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمائی. اس کے نتیجے میں وہ اپنے اعتبار سے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی بن کر رہے. جب انہوں نے اللہ کے سامنے دین کے لیے ایک جذبہ پیدا کر کے اپنے آپ کو مٹا دیا, ہم کو نہ ایسی قوم میں رہنا ہے نہ ایسے لوگوں میں رہنا ہے, ایمان کو بچانے کے لیے نکلنا ہے, عمل صالح کے لیے اپنے ایمان کے لیے رہنا ہے, اس کے لیے جب انہوں نے قربانی دی تو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول فرما لیا. تو اس لیے ایمان کے لیے اسلام کے لیے وہ عمل کرنا پڑتا ہے کہ جو اللہ کو مقبول ہو. قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے, اعمال کے لیے قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے, تو قربانی کا مزاج بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز آئندہ اس سلسلے میں جو ضمنی باتیں ہوں گی وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی, اور مکمل قصہ ایک رکوع دو رکوع میں آ رہا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.